آپ نے پڑھا مسند الیہ کہ کبھی تابع لایا جاتا ہے بھائی، اور توابع چار پانچ ہیں، ان کو پانچ ہیں، ان کو اب وہ بیان کر رہے ہیں بھائی. سب سے پہلے آپ نے پڑھا کہ مسند الیہ کے لیے کبھی صفت لائی جاتی ہے بھائی، اور یہ صفت کیا ہوگی؟ اس مسند الیہ کے معنی کو کھول دے گی اور اس کو بیان کر دے گی، یا یہ صفت مخصصہ ہوگی، مسند الیہ کے اندر تخصیص پیدا کر دے گی، یعنی نکرہ ہو تو اشتراک میں کمی کر دے گی، اور اگر معرفہ ہو تو غیر کے احتمال کو اٹھا دے گی، ختم کر دے گی. اور کبھی کبھی صفت مدہ یا زم کے لیے لائی جاتی ہے، اور کبھی تاکید کے لیے بھائی. اور اس کے بعد تاکید کے نکات آپ نے پڑھے تھے کہ تاکید مسند الیہ کی لائی جاتی ہے تقریر کے لیے، یعنی مسند الیہ کو پکا کیا جاتا ہے سننے والے کے ذہن میں بھائی، یعنی تاکہ وہ غیر کا گمان نہ کرے. جیسے آپ نے جاءنی زیدن زیدن کہا بھائی، تو مسند الیہ کی تاکید لائے کہ کہیں وہ سننے متکلم جو ہے وہ غافل نہ ہو، اس مسند الیہ کے سننے سے وہ غافل نہ ہو، تو آپ اس کی تاکید لے کر آتے ہیں بھائی. یا اس لیے آپ تاکید لے کر آتے ہیں تاکہ کہیں وہ اس کو دوسرے معنی پر اس کے معنی پر محمول کرنے میں کہیں وہ غافل نہ ہو. آپ نے کہا جا رائی تو اسدن، تو کہیں یہ نہ ہو وہ اس کو کس پر محمول کر لے، معنی مجازی پر، تو آپ دوبارہ اسدن ساتھ لے کر آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذہن میں اس کو پختہ کر دیتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں کہ اس سے اس کا حقیقی معنی ہی مراد ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ مجازی معنی مراد نہیں. پھر یہاں پر بعض علماء نے کہا تھا بھئی، علامہ طفتازانی نے تو آپ کو یہ بتلایا کہ مسند الیہ کو لاتے ہیں کس کی تقریر کے لیے؟ مسند الیہ ہی کی تقریر کے لیے لاتے ہیں. بعض اور شارحین نے تقریر کی، انہوں نے کہا مسند الیہ کو لاتے ہیں کبھی مسند الیہ ہی کی تاکید کے لیے، اسی کی تقریر کے لیے، اور کبھی حکم کی تقریر کے لیے، کبھی حکم کی تقریر کے لیے. علامہ طفتازانی اس کو رد کریں گے اور بتلائیں گے آپ کو کہ مسند الیہ کے لیے کبھی بھی حکم کی تاکید نہیں آیا کرتی. اور پھر یہ شارح نے دو مثالیں دی تھیں بھائی، حکم کی تاکید کی مثال دی تھی انا عرفتو، اور مسند الیہ کی تاکید کی دو مثالیں ذکر کی تھیں، انا سعیتو فی حاجتی کا وحدی، اور انا سعیتو فی حاجتی کا لا غیری. تو علامہ طفتازانی بتلاتے ہیں یہاں کہ یہ جو انا عرفتو ہے، آپ نے اس میں کیا کہا کہ مسند الیہ کی تاکید لائے، اور اس تاکید کی وجہ سے کیا ہوا؟ حکم کے اندر پختگی آ گئی بھائی. تو کہتے ہیں نہیں بھائی، یہاں پر انا عرفتو کے اندر جو حکم کے اندر تقریر آ رہی ہے، وہ انا کو مقدم کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے، اس کے صرف ذکر کرنے کی وجہ سے. اس لیے کہ اگر آپ اسی دیکھیے بھائی، پہلے ترکیب دیکھ لیجئے، یہاں حکم کی تاکید کس طرح ہے؟ میں نے بتلایا تھا انا مرفوع محلا مبتدا ہے، عرفتو فعل بفاعل ہے، اور یہ تو فعل کا اسناد ہوا کس کی طرف بھائی؟ تون ضمیر جو فاعل کی ہے، ایک اسناد یہ ہو گیا. پھر یہ پورا عرفتو جملہ بن کر پھر اس کا اسناد کس کی طرف ہوا؟ انا کی طرف. تو دو مرتبہ اسناد آیا، جس کی وجہ سے حکم کیا ہو گیا؟ حکم کی تقریر آ گئی بھائی، ہو گئی. تو علامہ طفتازانی بتلاتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہاں جو حکم کی تقریر ہوئی ہے وہ انا کو مقدم کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ اسی انا کو باقی رکھیں، لیکن اس کو ذرا مؤخر کر کے آپ دیکھیں، عرفتو انا، اب وہی انا ہے لیکن حکم کی تقریر نہیں. اب ترکیب کیسے ہوگی؟ عرفتو فعل بفاعل، تو ان ضمیر اس کے اندر جو ہے مؤکد، اور انا ضمیر منفصل جو ہے اس کی تاکید، مؤکد تاکید مل کر فاعل. تو پہلے اسناد دو دفعہ آ رہا تھا تقدیم کی وجہ سے، اور اب اسناد ایک ہی ہے. تو معلوم ہوا جو حکم کی تقریر ہو رہی تھی وہ انا کی تقدیم کی وجہ سے تھی بھائی. کس کی وجہ سے؟ انا کی تقدیم کی وجہ سے. اور دوسرے جو آپ نے بات کی کہ مسند الیہ کی تاکید کے لیے بھی کبھی کیا کرتے ہیں؟ مسند الیہ کی تاکید لاتے، مسند الیہ کی تقریر ہوتی ہے بھائی، مسند الیہ کی تاکید لائی جاتی ہے، اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ مسند الیہ کی تقریر ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے دو مثالیں ذکر کی یہ مثالیں صحیح نہیں، اس لیے کہ انا سعیت فی حاجتک، دیکھو یہاں سعیت پر انا کو مقدم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں تخصیص آ گئی، بھائی میں نے ہی کوشش کی آپ کی حاجت میں، جبکہ سننے والے کا خیال یہ تھا کہ آپ نے بھی کوشش کی ہے اس کی حاجت کے سلسلے میں اور زید نے بھی کوشش کی ہے، تو اب آپ بتلاتے ہیں اس کو کہ صرف میں نے بھی کوشش کی ہے بھائی، تو آپ کہتے ہیں آنا سعیت فی حاجتی کا وحدی، میں نے اکیلے نے ہی آپ کی حاجت میں کوشش کی ہے، تو یہ انہوں نے مثال ذکر کی بھائی کس چیز کی؟ مسند الیہ کی تقریر، کہتے ہیں بھائی اس مثال میں تو مسند الیہ کی تقریر کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ یہاں تو کس کی ہے تقریر بھائی؟ جی تخصیص کی تقریر ہو رہی ہے، کس کی؟ تخصیص کی، اس لیے کہ ایک انا کو مقدم کرنے کی وجہ سے تخصیص آ گئی، میں نے ہی کوشش کی آپ کی حاجت میں، اور پھر وحدی ساتھ آ گیا بھائی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوئی؟ اسی تخصیص کی بھائی، انا سعیت فی حاجتی کا بھی یہی معنی تھا کہ میں نے اکیلے نے ہی کوشش کی ہے، میں نے ہی کوشش کی ہے، اور پھر وحدی آ گیا، تو اس سے کیا ہوئی بھائی؟ تخصیص کی تقریر ہوئی بھائی، تخصیص کی، اور اسی یا آپ کہتے ہیں لا غیری بھائی، لا غیری، میں نے ہی کوشش کی آپ کی حاجت میں، لا غیری میرے علاوہ نے نہیں کی، تو اس میں بھی وہی تخصیص جو انا سعیت سے حاصل ہو رہی تھی، لا غیری نے اسی کی کیا کر دی؟ تقریر کر دی بھائی، انا سعیت بھی یہی بتلا رہا تھا کہ صرف میں نے کوشش کی ہے، اور لا غیری نے بھی یہی بتلایا کہ صرف میں نے کی ہے، کسی اور میرے علاوہ کسی نے نہیں کی، تو اسی میں تقریر ہوئی اسی کی بھائی، یا کبھی کبھار بتلایا تھا مولانا کہ تاکید کو لایا جاتا ہے مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لیے، جیسے آپ نے کہا قطع اللف الامیر الامیر، چور کا ہاتھ کاٹا کس نے؟ امیر نے، امیر نے، دو مرتبہ آپ مسند الیہ کو لے کر آتے ہیں بھائی، کس لیے لے کر آتے ہیں دو مرتبہ؟ یہ بتلانے کے لیے کہ کہیں سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر اسناد مجازی ہے بھائی، اسناد کیا ہے؟ اصل میں تو کاٹنے والا ہے جلاد، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی گئی بھائی؟ امیر کی طرف، کیونکہ وہ سبب ہے، حکم دینے والا ہے، تو اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہ ہوئی، بلکہ کس کی طرف ہوئی؟ غیر ما ہوا، لیکن جب آپ نے الامیر دوبارہ کہہ دیا تو آپ نے اس مجاز کے وہم کو دور کر دیا کہ بھئی میں اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا، بلکہ ما ہوا، اور امیر نے خود ہی ہاتھ کاٹا ہے، تو یہ ہے تاکید لفظی، یا قطع اللص الامیر نفسه، یا قطع اللص الامیر عینه، اور یہ نفسه اور عینه یہ کیا ہے؟ تاکید معنوی ہے بھائی، تو دونوں اس مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لیے آتی ہیں، یا ورنہ کبھی تاکید کو لایا جاتا ہے غلطی کے وہم کو دور کرنے کے لیے، آپ نے کہا جاءنی زیدن زیدن، زید کی تاکید لے کر آئے، اس لیے کہ کہیں سننے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ نے غلطی سے زید کا لفظ بول دیا ہے، آنے والا زید نہیں بلکہ عمر ہے، تو زید جب دوبارہ آیا تو آپ نے اس غلطی کے وہم کو دور کر دیا، اور لدفع توہم عدم شمول، یا مولانا کبھی مسند الیہ کی تاکید لائی جاتی ہے عدم شمول کے وہم کو دور کرنے کے لیے، عدم شمول کے وہم کو، جب آپ نے کہا جاءنی القوم، آئی میرے پاس قوم، تو احتمال تھا کہ بھئی اکثر آئے ہوں گے، سارے نہیں آئے ہوں گے، لیکن جب آپ نے کہا کلہم، یا کہا اجمعون ساتھ بھئی، تو اس کے ساتھ کیا آگئی بھئی؟ تاکید آ گئی، اور پتہ چل، تو یہ تاکید ہے مولانا، اور پتہ چل گیا کہ آئی سارے قوم ہے، اکثر افراد یہاں مراد نہیں بلکہ تمام افراد یہاں مراد ہیں، تو دیکھو عدم شمول کے وہم کو کیا کر دیا، اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی عدم شمول یہ تو دفع توہم مجاز ہی میں آ گیا تھا، اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ القوم کہا تو القوم سے مراد ساری قوم والے ہیں، تو اگر سارے مراد لیں تو یہ اس کا حقیقی معنی، اور اگر اس سے اکثر قوم والے مراد لیں پھر تو یہ اس کا حقیقی معنی نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ مجازی معنی ہے بھائی، مجازی معنی۔ تو یہاں پر جب جا ان القوم کلہم کہا تو بتلا دیا کہ حقیقی معنی مراد ہے، مجازی معنی مراد نہیں ہے۔ تو یہ تو مجاز کا وہم دور ہوا، اور اس کو تو آپ اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ کبھی کبھار تاکید کو کس لیے لایا جاتا ہے؟ مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لیے، تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بتلایا تھا میں نے آپ کو کہ بھئی وہاں مجاز دو قسم پر ہے بھئی، ایک مجاز عقلی ہے، ایک مجاز لغوی ہے۔ مجاز لغوی کس کو کہتے ہیں بھئی؟ جی کہ لفظ کو معنی غیر موضوع لہو کے اندر استعمال کرنا بھئی، لغت کے اندر وضع ہے ایک معنی کے لیے اور آپ استعمال کر رہے ہیں غیر موضوع لہو کے اندر، یہ کیا ہے؟ مجاز لغوی۔ جیسے اسد ان کا لفظ بول رہے ہیں، یہ وضع تو شیر کے لیے ہے لیکن آپ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ رجل شجاع مراد لے رہے ہیں بھائی، تو یہ ہے مجاز لغوی۔ اور ایک ہے مجاز عقلی، وہ اسناد کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کرتے بلکہ کس کی طرف کرتے ہیں؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف۔ جیسے آپ کہتے ہیں نہرن جارن بھائی، نہرو جارن، نہر کیا ہے؟ بہ رہی ہے بھائی، حالانکہ بہتی نہر نہیں ہے بلکہ نہر کے اندر پانی بہتا ہے، لیکن آپ نے بہنے کی نسبت غیر ما ہوا لہو کی طرف کر دی بھائی۔ کس کی طرف؟ غیر ما ہوا لہو کی طرف۔ تو مجاز دو قسم پر ہوا، ایک مجاز لغوی اور ایک مجاز عقلی۔ تو وہ جو دفع توہم مجاز تھا وہاں سے صرف مجاز عقلی کے وہم کو دور کیا گیا تھا، اور یہ عدم شمول عام ہے، یہ مجاز لغوی کے وہم کو بھی دور کر رہا ہے اور مجاز عقلی کے وہم کو بھی دور کر رہے ہیں بھائی۔ تو آپ نے جب کہا جان القوم کلہم تو بتلا دیا مولانا کہ بعض افراد نہیں مراد بلکہ سارے افراد مراد ہیں بھائی، سارے۔ تو مجاز لغوی کا احتمال دور ہوا۔ نیز آپ نے کہا جان القوم کلہم، تو یہ بھی بتلایا کہ یہ اسناد جو ہے یہ آنے والے تو اکثر تھے، لیکن آپ ساروں کی طرف اسناد کر کے کیا کر رہے ہیں جی؟ آنے والے تو اکثر ہوں لیکن آپ اسناد کس کی طرف کر دیں؟ ساروں کی طرف کر دیں۔ تو یہ ما ہوا لہو ہوا یا غیر ما ہوا لہو؟ یہ اسناد ہوا غیر ما ہوا لہو کی طرف۔ تو یہاں وہم پڑ رہا تھا کہ شاید یہاں اسناد کیا ہے؟ مجازی ہے، لیکن جب آپ نے کلہم بتلا دیا کہ نہیں بھائی آنے والے تو سارے افراد ہیں، تو اسناد کس کی طرف ہوا؟ ما ہوا لہو کی طرف ہی ہوا، غیر ما ہوا لہو کی طرف، تو مجاز عقلی کا وہم بھی دور ہوا۔ وَأَمَّا بَيَانُهُ اَي تَعْقِيبُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِعَطْفِ الْبَيَانِ فَلِإِضَاحِهِ بِاسْمٍ مُخْتَصٍ بِهِ نَحْوُ قَدِمَ صَدِيقُكَ خَالِدٌ۔ وَأَمَّا بَيَانُهُ بیانہ کا کیا معنی ہے بھائی؟ ای تعقیب المسند الیہ بعطف البیان، مسند الیہ کے واقف میں کس کو لے کر آنا؟ عطف بیان کو لے کر آنا بھائی، عطف بیان کو لے کر آنا۔ تو تابع میں سے ایک عطف بیان بھی ہے بھائی، عطف بیان۔ اب اس کے نکات بتلائیں گے کہ عطف بیان کیوں لایا جاتا ہے بھائی۔ کہتے ہیں فلی ایضاحہ باسم مختص بہ، وضاحت کے لیے بھائی، کس کے لیے لایا جاتا ہے؟ مسند الیہ کے لیے کبھی عطف بیان لایا جاتا ہے اس کی وضاحت کے لیے۔ باسم مختص بہ، ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا قدیم صدیق کا خالد، دیکھو پہلے ترکیب سن لیجئے، قدیم فعل، صدیق مرفوع لفظا مضاف، کاف ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ۔ بھئی کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہو وہاں ہمیشہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کرنا۔ تو صدیق مرفوع لفظا مضاف، کاف ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، خالد مرفوع لفظا عطف بیان، معطوف علیہ اپنے عطف بیان کے ساتھ مل کر یہ فاعل ہوا، کس کے لیے؟ قدیمہ فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا بھائی، جملہ فعلیہ۔ تو دیکھو عطف بیان، یہ خالد جو ہے عطف بیان ہے صدیقو کا کے لیے بھائی، تو یہاں پر مولانا عطف بیان اور صدیقو کا کیا ہے؟ مسند الے، تو مسند الے کے لیے عطف بیان لایا گیا بھائی، عطف بیان اس کی وضاحت کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ وضاحت کرنے کے لیے بھائی، یعنی غیر کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے بھائی۔ آپ نے کہا، جب کہا جاءنی صدیقو کا، میرا دوست آیا، میرے قدیمہ صدیقو کا آپ کا دوست آیا، آپ کا ساتھی آیا، تو اب آپ کا ساتھی عمر بھی ہے، زید بھی ہے، بکر بھی ہے، خالد بھی ہے، تو یہاں پر احتمال تھا مولانا کہ پتہ نہیں بکر مراد ہے، خالد مراد ہے، عمر مراد ہے، کون مراد ہے؟ تو آگے آپ نے وضاحت کر دی مولانا کہ کون مراد ہے؟ خالد مراد ہے بھائی، اس سے کون مراد ہے؟ تو دیکھا وضاحت ہو گئی بھائی صدیقو کا کی۔ اور نیز بسم مختصم بھی ایسے اسم کے ساتھ ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے، خالد دیکھو اس ذات کا اسم ہے اور اس میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے بھائی۔ تو یہ عطف بیان لایا جاتا ہے وضاحت کے لیے مسند الیہ کی، اور ایسے اسم کے ساتھ لایا جائے گا جو اسی کے ساتھ خاص ہو بھائی، خاص ہو۔ یاد رکھو مولانا، عطف بیان ہمیشہ اس میں جامد ہوگا، معرفہ ہوگا، اس میں جامد ہوگا اور معرفہ ہوگا بھائی، اور معرفہ ہوگا، جملہ نہیں بن سکتا عطف بیان بھائی۔ تاکید میں اور عطف بیان میں یہ فرق ہے، ما قبل میں تاکید ذکر، اب عطف بیان۔ تاکید جو ہے چند متعین الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، تاکید چند متعین الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ عطف بیان میں ایسا نہیں۔ اور نیز تاکید مجاز کے وہم کو، تاکید کے ذریعے مجاز کے وہم کو دور کیا جاتا ہے، تو تاکید رفع مجاز کرتی ہے، جبکہ عطف بیان رفع اشتراک کرتا ہے بھائی۔ تاکید رفع مجاز کرتی ہے، اوپر آپ نے پڑھا بھائی مجاز کے وہم کو کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے، جبکہ عطف بیان کیا کرتا ہے؟ رفع اشتراک کرتا ہے۔ دیکھو صاحب صدیقو کا کے اندر اشتراک تھا، زید کو بھی شامل تھا، عمر کو بھی، بکر کو بھی، خالد کو بھی، لیکن آگے عطف بیان نے اس اشتراک کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، ختم کر دیا۔ وَلَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ الثَّانِي أَوْضَحَ لِجَوَازِ أَن يَحْصُلَ الْإِضَاحُ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا۔ یہاں آگے اب جو شرح کا حصہ ہے، اس میں علامہ تفتازانی ماتن پر تین اعتراضات کریں گے بھئی، تین اعتراضات۔ ماتن نے کیا کہا بھئی؟ عطف بیان کو کس لیے لایا جاتا ہے؟ مسند الیہ کی وضاحت کے لیے۔ معلوم ہوا جو عطف بیان ہوگا وہ معطوف علیہ سے زیادہ واضح ہوگا، کیا ہوگا؟ جب آپ نے کہا یہ وضاحت کے لیے آ رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ یہ ماقبل سے کیا ہوگا؟ زیادہ واضح ہوگا۔ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ بات ہمیں قبول نہیں، یہ ضروری نہیں کہ معطوف علیہ کے عطف بیان کیا ہو، معطوف علیہ سے زیادہ واضح ہو، بلکہ ہو سکتا ہے دونوں کے ملنے کی وجہ سے وضاحت حاصل ہو رہی ہو، دونوں کے ملنے کی وجہ سے وضاحت حاصل ہو رہی ہے، اگرچہ دونوں برابر ہیں مولانا، دونوں میں شرکت ہے بھائی. مثلا دیکھیے مولانا، دو ساتھی ہیں آپ کے مولانا، ایک کی کنیت بھی ابو عبداللہ، دوسرے کی کنیت بھی ابو عبداللہ. جب آپ نے کہا جاءنی ابو عبداللہ، تو اب اس میں کیا ہے؟ دو کا احتمال ہے. کتنے کا؟ اسی طرح آپ کے دو ساتھی بھی ہیں، ایک کا نام بھی زید ہے، دوسرے کا نام بھی زید ہے. جب آپ نے کہا جاءنی زیدن، تو اس میں بھی کتنے احتمال ہیں بھائی؟ دو احتمال ہیں کہ پتہ نہیں کون سا زید آیا ہے بھائی. لیکن ابو عبداللہ جو ہے کنیت، ایک زید کی کنیت تو ابو عبداللہ ہے، جبکہ دوسری ابو عبداللہ کنیت ہے بکر کی. کس کی کنیت ہے؟ بکر کی. تو جب آپ نے کہا جاءنی ابو عبداللہ، تو اس میں بھی دو احتمال کہ پتہ نہیں زید مراد ہے یا بکر مراد ہے. اگر آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن، تو اس میں بھی دو احتمال، پتہ نہیں کون سا والا زید مراد ہے بھائی. لیکن جب آپ نے کہا ابو جاءنی ابو عبداللہ زیدن، اب کیا ہوا مولانا؟ زید کیا ہے؟ عطف بیان ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ وضاحت ہو گئی کہ یہ ابو عبداللہ سے کون مراد، کون سا ابو عبداللہ مراد ہے؟ زید مراد ہے. تو دیکھو دونوں کے اندر عموم و اشتراک، دونوں میں اشتراک برابر تھا. کیا تھا؟ تو دیکھا مصنف نے تو کہا کہ وضاحت کے لیے آئے گا عطف بیان، جس سے یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ عطف بیان زیادہ واضح ہوگا. لیکن ہم نے آپ کو مثال کے ذریعے بتلا دیا بھائی کہ دونوں کے اندر کیا ہے؟ اشتراک برابر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب دونوں مل جاتے ہیں تو ملنے کی وجہ سے کیا حاصل ہو گئی؟ وضاحت حاصل ہو گئی. تو مصنف کا یہ کہنا کہ ثانی اول سے زیادہ افضح ہوگا، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں. یہ پہلا اعتراض. وَلَا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ الثَّانِي أَوْضَحَ، اور یہ لازم نہیں آتا کہ ثانی زیادہ واضح ہو. لِجَوَازِ أَن يَحْصُلَ الْإِيضَاحُ مِنْ اِجْتِمَاعِهِمَا، اس لیے کہ ممکن ہے ایضاح حاصل ہو رہا ہو دونوں کے اجتماع کی وجہ سے. مثلا صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ دوسری بات مصنف نے یہ کی مولانا کہ عطف بیان کس کے ساتھ آئے گا؟ باسم مختصم بھی، ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ کیا ہو، اسے مسند الیہ کے ساتھ خاص. کہتے ہیں یہ بات بھی ہمیں قبول نہیں بھائی، یہ بات بھی صحیح نہیں. کبھی عطف بیان ایسے اسم کے ساتھ ہوتا ہے، آتا ہے جو اسی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا. دیکھیے وَقَدْ يَكُونُ عَطْفُ الْبَيَانِ بِغَيْرِ اسْمٍ يُخْتَصُ بِهِ، اور کبھی عطف بیان ایسے اسم کے ساتھ، ایسے اسم جو اسی کے ساتھ خاص ہو، اس کے بغیر بھی آتا ہے. کَقَوْلِهِ، جیسے مولانا شاعر کا یہ قول، وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِزَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا. تو وہ قسمیہ ہے مولانا، المؤمن اسم فاعل ہے بھائی، امن دینے والا یہ نام ہے، اسم ہے ذات باری تعالی کے لیے بھائی، امن دینے والا. کس کو امن دینے والا بھائی؟ اس کے لیے مفعول چاہیے. العائزات اس کے لیے کیا ہے؟ جیسے فعل کے لیے فاعل اور مفعول چاہیے ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ اس میں فاعل اور مفعول چاہیے، اس میں فاعل کے لیے بھی، جبکہ وہ فعل متعدی سے بنا ہو. تو پناہ دینے و قسم ہے اس ذات کی جو پناہ دینے والی ہے. العائزات، عائز کہتے ہیں پناہ پکڑنے والا، پناہ لینے والا. پناہ لینے والوں کو پناہ دینے والی ذات کی قسم. بھئی وہ پناہ لینے والے کون ہیں؟ الطیرا، پرندے ہیں. کیا کون ہیں؟ پرندے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو العائزاتی، یہ بھائی جمع مذکر سالم ہے، اس کا نصب ہی کسرے کے ساتھ آتا ہے، یہ منصوب ہے بھائی. اور الطیرا اس کے لیے کیا ہے؟ عطف بیان ہے، تو معطوف علیہ اور عطف بیان کا اعراب ایک ہوتا ہے بھائی. اب دیکھیے مولانا، قسم ہے اس ذات کی جو پناہ دینے والی ہے پناہ لینے والوں پناہ پکڑنے والوں کو اور وہ پناہ پکڑنے والے کون ہیں پرندے ہیں پرندے ہیں تو الطیر عطف بیان ہے مولانا کس کے لیے عائزات کے لیے یمسحوہا کہ ان کو چھوتے ہیں وہ جو مکہ کے سوار آتے ہیں بھئی دیکھو حرم کے اندر بھئی آپ نے پڑھا ہے حرم کے اندر شکار کھیلنا جائز نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی حرم کے اندر شکار کھیلنا جائز نہیں بھئی اور اسی طرح کوئی حرم میں پناہ لے لے تو اس کو کچھ کہے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا بھئی اب یہاں پر پناہ لینے والے دو قسم پر بھئی یا تو وہ پرندے ہیں یا غیر پرندے ہیں بھئی انسان اور دوسرے جانور بھی پناہ لینے والے ہیں اور پرندے بھی پناہ لینے والے ہیں تو عائزات پناہ لینے والے کتنی قسم پر ہوئے یا پرندے ہوں گے یا غیر پرندے اور اب طائر پرندے بھی دو قسم پر ہوئے مولانا کچھ وہ پرندے ہیں جو حرم میں پناہ لینے والے ہیں جو حرم میں ہیں اور کچھ وہ ہیں جو حرم میں پناہ لینے والے نہیں حرم سے باہر ہیں بھئی جو تو پرندے بھی دو قسم پر ہوئے عائزات بھی دو قسم پر ہوئے تو عائزات کے بعد جب طیر آیا تو بتلا دیا بھئی یہ کون سے عائزات مراد ہیں عائزات سے تو پرندے بھی اس میں شامل تھے اور غیر پرندے انسان اور جانور بھی لیکن جب طیر آ گیا تو بتلا دیا کون سے عائزات مراد ہیں کون سے پناہ لینے والے پرندے مراد ہیں غیر پرندے کو کا احتمال کیا کر دیا ختم کر دیا غیر پرندے کا تو یہاں مولانا ان دو دیکھو اب طیر عطف بیان ہے اور یہ اس میں مختص بھی نہیں ہے مولانا اس میں مختص بھی نہیں ہے جس میں شرکت نہ ہو سکے خالد عمر بکر کی طرح تو مصنف نے کہا تھا کہ اس میں مختص کے ساتھ آئے گا عطف بیان علامہ طفتازانی نے دلیل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ عطف بیان بغیر اس میں مختص کے بھی آ سکتا ہے بھئی تو یہاں مولانا عائزات اور الطیر کے اندر مولانا عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے تین مادے ہوتے ہیں بھئی ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے اور دو مادے کس کے ہوتے ہیں افتراق کے ہوتے ہیں اجتماع کا مادہ یہ ہے کہ پرندہ بھی ہو اور پناہ لینے والا بھی ہو حرم میں بھئی تو وہ پرندے جو حرم کے اندر ہیں وہ کیا ہیں وہ پرندے بھی ہیں اور پناہ بھی لینے والے ہیں تو یہ ہے مادہ اجتماع کا بھئی اور دو مادے ہیں افتراق کے وہ کیسے کہ عائزات پناہ لینے والے تو ہیں لیکن پرندے نہیں جیسے انسان اور جانور دوسرے اور دوسرا مادہ افتراق کا کہ پرندے تو ہیں لیکن پناہ لینے والے نہیں جی تو جو باہر حرم سے باہر ہیں وہ پرندے تو ان میں کون سی نسبت آئی عموم و خصوص من وجہ کی بھئی فَإِنَّ الطَّيْرَ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْعَائِزَاتِ الطَّيْر جو ہے عطف بیان ہے عائزات کے لیے مَا أَنَّهُ لَيْسَ اسْمًا مُخْتَصًا بِهَا باوجود اس کے کہ یہ اس میں مختص نہیں ہے اس کے ساتھ بھئی وَقَدْ يَجِئُ عَطْفُ الْبَيَانِ تیسرا اعتراض کر رہے ہیں بھئی انہوں نے کیا کہا تھا بھئی کہ عطف بیان وضاحت ایزاح کے لیے آئے گا علامہ طفتازانی اس بات کو بھی رد کرتے ہیں کہ عطف بیان ہمیشہ ایزاح کے لیے نہیں آئے گا بلکہ کبھی کبھی مدہ کے لیے بھی آ سکتا ہے دیکھئے بھئی وَقَدْ يَجِئُ عَطْفُ الْبَيَانِ لِغَيْرِ الْإِزَاحِ کبھی کبھار عطف بیان غیر ایزاح کے لیے بھی آ جائے کرتا ہے کما فی قوله تعالی جیسے اللہ کے اس قول میں ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس تو دیکھئے الکعبہ آیا بھئی البیت الحرام یہ کیا ہے اس سے عطف بیان ہے لیکن یہاں وضاحت کے لیے نہیں کیونکہ کعبہ کے اندر کوئی اور احتمال ہے ہی نہیں مولانا سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر علامہ زمخشری صاحب کشاف جو ہیں کشاف میں نے آپ کو بتلایا عظیم شرح ہے، عظیم تفسیر، انہوں نے قرآن کو لکھی، قرآن کی لکھی، اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایسی تفسیر ہے قیامت تک آنے والے تمام علماء اس کے محتاج ہیں بھائی تفسیر کے سلسلے میں۔ تو یہ علامہ زمخشری جو ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے کشاف کے اندر کہ یہ بیت الحرام کیا ہے، عطف بیان ہے کعبہ کے لیے، اور اس کو یہاں صرف مدہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے، وضاحت کے لیے ذکر نہیں، کیونکہ وضاحت کیا وہاں ہوتی ہے جہاں غیر کا احتمال ہو، اور کعبہ کے اندر تو غیر کا احتمال ہی، تو یہاں صرف مدہ کے لیے اس کو ذکر کیا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ ایسا گھر ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر شکار وغیرہ کھیلنا حرام اور کسی کو کچھ کہنا حرام ہے بھائی، تو یہ مدہ کے لیے۔ ذکر صاحب الکشاف، ذکر کیا صاحب کشاف نے، ان البیت الحرام عطف بیان للکعبتی، کے بیت الحرام جو ہے وہ عطف بیان ہے کعبہ کے لیے، جی ابھی للمدح، اس کو مدہ کے لیے لایا گیا ہے، لا للایضاح، وضاحت کے لیے، کما یجی الصفت لذالک، جیسے صفت مولانا مدہ کے لیے آیا کرتی ہے، جیسے صفت مدہ کے لیے آیا کرتی ہے، یہاں عطف بیان کو بھی کس لیے لایا گیا، مدہ کے لیے۔ وَأَمَّلْ جِي، عطف بیان کے نکات ختم ہوئے مولانا، جواب یہ مولانا تین اعتراضات کیے، پہلا کیا اعتراض کیا کہ آپ نے کیا کہا کہ وضاحت کے لیے لایا جاتا ہے، معلوم ہوا عطف بیان زیادہ واضح ہوگا ما قبل سے، کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں، بلکہ کبھی دونوں کے ملنے سے کیا حاصل ہوتی ہے، وضاحت۔ دوسری بات آپ نے کہا اس میں مختص کے ساتھ لے کر آتے ہیں، یہ بات بھی ہمیں قبول نہیں، بلکہ کبھی ایسے اسم کے ساتھ بھی لاتے ہیں جو مختص نہیں ہوتا، جیسے اس شعر کو ذکر کیا بھائی۔ اور تیسری بات آپ نے یہ کی کہ عطف بیان کو وضاحت کی ایضاح کے لیے لایا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بات بھی ہمیں قبول نہیں، کبھی کبھار کس لیے لایا جاتا ہے، تو تین اعتراضات کیے۔ جواب مولانا یہ کہ مصنف نے اکثری بات کی ہے، کلی بات نہیں کی، لہذا تمام اعتراضات ختم ہوئے بھائی۔ مصنف نے کیا کی ہے، اکثر لایا جائے گا کس لیے، وضاحت کے لیے، اور اکثر کس کے ساتھ ہوگا، اس میں مختص کے ساتھ ہوگا، اور اکثر کیا ہوگا، ثانی اول سے زیادہ واضح ہوگا۔ جی اب مولانا آپ بدل کے نکات بیان کریں گے کہ بدل کیوں لایا جاتا ہے بھائی۔ وَأَمَّا الْإِبْدَالُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ، اور کبھی کبھار مسند الیہ سے بدل لایا جاتا ہے، فَلِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ، کس لیے، تقریر کی زیادتی کے لیے۔ ما قبل میں ذکر ہوا عطف بیان بھائی، اور اب ذکر کر رہے ہیں بدل کو بھائی، اور مثال ذکر ہوئی تھی صدیق کا خالد، قدیمہ صدیق کا خالد، اور آگے بدل کی مثال ذکر کریں گے، بدل الکل کی، جاءنی اخو کا زید، جاءنی اخو کا، دیکھیے دونوں مثالیں بالکل ایک جیسی ہیں بھائی، دوسری مثال چاہے آپ اسی کو بنا لیں بھائی، قدیم صدیق کا خالد، اسی کو آپ بدل کی بھی مثال بنا سکتے ہیں، اسی کو آپ عطف بیان کی بھی مثال بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھو جب موصوف جاری ہو صفت پر تو اس میں عطف بیان بنانا بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز، ہاں اولا کیا ہے اس میں اختلاف، بعض کہتے ہیں بدل بنانا اولا ہے اور بعض کیا کہتے ہیں عطف بیان بنانا اولا ہے۔ کیا کہا میں نے، کب، جبکہ موصوف کو کس پر جاری کیا جائے، صفت پر جاری کیا جائے، صفت پر۔ دیکھیے آپ نے کہا جا قدیم صدیق کا خالد، آیا آپ کا دوست کون ہے، آپ کا دوست خالد ہے، تو خالد دراصل موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے، آپ کا دوست ہے، وہ کیا ہے، آپ کا دوست ہے بھائی، تو صدیق یہ آپ کا دوست ہونا یہ صفت ہے خالد کی، عبارت پہ نظر رکھنا بھائی۔ تو موصوف در اصل کون ہے؟ خالد. اور صدیق کا یہ کیا ہے؟ اس کی صفات. تو پہلے موصوف کو لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کس کو لایا جاتا ہے؟ صفت کو. لیکن اگر موصوف کو مقدم کر، صفت کو مقدم کر دیا جائے اور موصوف کو کیا کر دیا جائے؟ مؤخر. تو آپ نے صفت پر موصوف کو جاری کر دیا، حالانکہ موصوف پر صفت کو جاری کیا جاتا ہے. تو جب بھی موصوف پر، موصوف کو صفت پر جاری کیا جائے، اس میں آپ سے بیان بنانا بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز ہے بھائی. اس لیے دونوں کی مثالیں، اسی کو پہلی کو بھی مثال بنا سکتے ہیں. یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی کہ جب بھی موصوف کو کس پر جاری کیا جائے؟ صفت پر، تو اس میں بدل بنانا بھی جائز اور آتھے بیان بنانا بھی جائز. یاد رکھو آتھے بیان اور بدل میں کئی فروق ہیں مولانا، یہ لکھ لیجئے بھائی. عطف بیان اور بدل میں کئی فروق ہیں. فرق اول، بدل میں تابع ہمیشہ تابع مقصود ہوتا ہے، بدل میں ہمیشہ تابع مقصود ہوتا ہے. مبدل منہ کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مبدل منہ کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. جبکہ عطف بیان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے، فرق ثانی، بدل تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی بدل کے لیے عامل کو دوبارہ مقدر نکالا جاتا ہے، تو جاءنی اخوک زیدن، اگر زید کو بدل بنائیں، تو اس کے لیے عامل کو دوبارہ مقدر ماننا پڑے گا، یعنی دراصل کلام یوں ہوا، دراصل کلام یوں ہوا، جاءنی اخوک، جاءنی زید، جاءنی اخوک، جاءنی زید، جبکہ عطف بیان میں ایسا نہیں ہوگا، جبکہ عطف بیان میں ایسا نہیں ہوگا، فرق ثالث، عطف بیان ہمیشہ معرفہ ہوگا، عطف بیان ہمیشہ معرفہ ہوگا، جبکہ بدل نکرہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ بدل معرفہ و نکرہ دونوں طرح آ سکتا ہے، فرق ثالث بھئی، رابع، فرق رابع، عطف بیان میں ما قبل کے ساتھ، عطف بیان میں ما قبل کے ساتھ تعریف میں مطابقت ضروری ہے، عطف بیان میں ما قبل کے ساتھ تعریف میں مطابقت ضروری ہے، یعنی اگر معطوف علیہ معرفہ ہے، معطوف علیہ کا معرفہ ہونا بھی ضروری، یعنی معطوف علیہ کا معرفہ ہونا بھی ضروری، جبکہ بدل میں مطابقت ضروری نہیں، جبکہ بدل میں مطابقت ضروری نہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بدل میں مبدل منہ اگر معرفہ ہے تو بدل معرفہ بھی آ سکتا ہے، نکرہ بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح اگر مبدل منہ نکرہ ہے تو بھی بدل معرفہ بھی آ سکتا ہے اور نکرہ، عطف بیان فرق خامس، فرق خامس، عطف بیان عین اول ہوگا، عطف بیان عین اول ہوگا، یعنی معطوف علیہ اور عطف بیان کی ذات ایک ہی ہوگی، یعنی معطوف علیہ اور عطف بیان کی ذات ایک ہی ہوگی، جبکہ بدل میں ایسا ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ وہاں بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل البعض، بدل الاشتمال اور بدل الغلط بھی ہو سکتا ہے۔ فرق سادس، عطف بیان کا اس میں جامد ہونا ضروری ہے۔ جبکہ بدل فعل بھی ہو سکتا ہے چلیے یہ باتیں یاد رکھیے گا بھائی۔ وَأَمَّا الْإِبْدَالُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ، اور مسند الیہ سے جو بدل لایا جاتا ہے، فَلِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ، کس لیے لایا جاتا ہے؟ تقریر کی زیادتی کے لیے، مولانا تقریر کو زیادہ کرنے کے لیے۔ تو بھئی زیادہ کرنے والا کون؟ متکلم۔ اور کس چیز کو زیادہ کر رہا ہے؟ تقریر کو۔ زیادہ کرنے والا کون؟ متکلم۔ اور زیادہ کس چیز کو کر رہا ہے؟ تقریر کو زیادہ کر رہا ہے بھئی۔ تو یہاں دیکھو، لزیادت تقریر، زیادت مصدر ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے تقریر کی طرف، تقریر مضاف الیہ ہے بھئی۔ تو یہ مصدر کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے بھئی؟ جی، زیادہ کرنے والا کون؟ متکلم۔ اور کس چیز کو زیادہ کر رہا ہے؟ تقریر کو۔ تو یہ مصدر کی اضافت ہوئی مفعول کی طرف بھئی، التقریر، یہ کیا ہے؟ مفعول۔ من اضافت المصدر الى المفعول، یہ کس قبیل سے ہے بھئی؟ مصدر کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ مفعول کی طرف بھئی۔ تو یہ اضافت المصدر الى المفعول کی قبیل سے ہے بھئی، جبکہ ہم اس کو مصدری معنی میں لیں۔ اور ایک ہوتا ہے مولانا حاصل بالمصدر، ایک ہے مصدر، ایک ہے حاصل بالمصدر بھئی۔ یہ بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یاد رکھو، مصدر ایک وصف ہے جو قائم بالغیر ہوتا ہے، خارج میں یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا بھئی، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں بھئی۔ ضربن، پٹائی کرنا، یہ ایک وصف ہے، مثلا یہ زید کے ساتھ قائم ہے، خارج میں آپ کو کبھی پٹائی کرنا نظر نہیں آئے گا بھئی، کیونکہ یہ مصدر ہے۔ اکلن کا معنی ہے کھانا، کھانا مصدر ہے اور خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں بھئی، یہ کسی کھانے والے کے ساتھ یہ وصف قائم ہوگا بھئی۔ سمجھ میں آیا بھئی؟ تو مصدر جو ہے وصف ہے جو قائم بالغیر ہوتا ہے اور خارج میں اس کا وجود نہیں، یہ دکھائی نہیں دیتا بھئی۔ تو مثلا ہنسنا ایک وصف ہے مولانا، مصدر ہے اور یہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا، لیکن خارج میں آپ کو کبھی ہنسنا نظر نہیں آئے گا۔ بھائی آپ کہیں گے ہمیں نظر تو آتا ہے بھائی، بھائی نہیں، یہ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ مصدر نہیں دکھائی دیتا، یہ حاصل بالمصدر ہے۔ مصدر کی وجہ سے جو ہیئت حاصل ہوئی وہ حاصل بالمصدر کہلاتا ہے۔ تو اس ہنسنے کے فعل کی وجہ سے کیا حاصل ہوئی؟ ہنسی۔ خارج میں آپ کو ہنسی تو دکھائی دے گی لیکن ہنسنا دکھائی نہیں دے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ دوڑنا یاد رکھو مصدر ہے، لیکن خارج میں ہمیں دوڑنا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اس دوڑنے کی وجہ سے جو ہیئت حاصل ہوئی اور جو حاصل بالمصدر ہے وہ دکھائی دے گی۔ تو دوڑنے کی وجہ سے کیا ہیئت حاصل ہوئی؟ دوڑ۔ بھائی کیا حاصل ہوئی؟ دوڑ۔ تو خارج میں آپ کو دوڑ نظر آئے گی مولانا، دوڑنا نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ایک ہے مصدر اور ایک ہے حاصل بالمصدر۔ بھائی عربی کے اندر یاد رکھو ایک ہی صیغہ مصدر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حاصل بالمصدر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بھائی حاصل بالمصدر کے لیے بھی ضربن والا نا، یہ مصدر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور حاصل بالمصدر کے لیے بھی۔ تو ہر عقل مصدر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور حاصل بال، اس کے لیے عربی میں کوئی الگ صیغہ نہیں۔ بھائی عربی میں کوئی الگ صیغہ نہیں۔ تو وہ ہیئت جو مصدر سے حاصل ہوتی ہے وہ حاصل بالمصدر کہلاتی ہے اور وہ خارج میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو عربی میں ان دونوں کے درمیان فرق کوئی نہیں، وہی صیغہ مصدر کے لیے اور وہی صیغہ حاصل بالمصدر کے لیے بھی۔ بھائی فارسی کے اندر اس کی علامت ہے مولانا، مصدر کے آخر میں الف را کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ حاصل بالمصدر۔ مولانا سمجھ میں آیا؟ جیسے گفتن کہنا ہے، حاصل بالمصدر ہے گفتار، گفتار بھائی۔ اور جیسے کردن مصدر ہے مولانا اور حاصل بالمصدر ہے کردار، بھائی کردار۔ اور اسی طرح مولانا رفتن مصدر ہے بھائی، اور اس کیا تو اس کا حاصل بالمصدر کیا ہے؟ رفتار۔ چلنے کی وجہ سے جو ہیئت حاصل ہوئی وہ ہے بھائی رفتار، بھائی رفتار۔ بھائی سمجھ میں ہے؟ بعض لوگ مولانا بڑے ناز اور نخروں کے ساتھ چلا کرتے ہیں بھائی۔ ایک شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کے چلنے کی تعریف کرتے ہوئے بھائی، فتنہ برپا کر دیا یار کی رفتار نے، فتنہ برپا کر دیا یار کی رفتار نے۔ اچھا بھائی، تو اور یاد رکھو یہی مصدر جو ہے حاصل بالمصدر اور مصدر کا فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح یہی مصدر معروف بھی استعمال ہوتا ہے اور مجہول بھی بھائی، اسی یہی صیغہ بھائی۔ جیسے ضربن کا معنی پٹائی کرنا بھی اور اسی کا معنی پٹائی کیا جانا بھی بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی، تو وہی مصدر معروف بھی استعمال ہوتا ہے اور وہی صیغہ مصدر مجہول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے صرف کے اندر آپ گردان پڑھتے ہیں مولانا، ضرب یضرب ضربن بھائی، ضرب یضرب ضربن۔ تو دیکھو ضرب معروف کا صیغہ، یضرب معروف کا صیغہ، اس کے بعد ضربن، اس کو منصوب لایا گیا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر بھائی، اور یہ مصدر معروف ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصدر معروف ہے، اسی وجہ سے اس کو آگے دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ دوبارہ تو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضربا ضرب یضرب ضربن فہوا ضاربن و ضرب یضرب ضربن، بھائی ضربن تو ایک دفعہ گزر چکا ہے، اس کو دوبارہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جیسے مصدر معروف ضربن تھا، اسی طرح مصدر مجہول بھی کیا ہے؟ ضربن ہی ہے بھائی. تو زیادت کا لفظ مولانا یہ مصدر بھی ہے اور حاصل بالمصدر بھی. زیادہ کرنے سے کیا ہے ات حاصل ہوئی؟ زیادتی. کیا حاصل ہوئی؟ تو یہ ہاں مصدر بھی ہے حاصل بالمصدر بھی ہے. اگر اس کو مصدر ہی رکھیں تو پھر یہ اضافت المصدر ہے الى المفعول, اور اگر اس کو حاصل بالمصدر بنائیں تو اس صورت میں مولانا یہ اضافت بیانی ہے. یہ اضافت کیا ہے؟ اضافت بیانی ہے. اضافت بیانی وہ ہے جو ہاں مضاف الی مضاف کا بیان کرتا ہے بھائی, کہ مضاف سے کیا مراد ہے بھائی. اضافت بیانی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں مضاف الی بیان کرتا ہے کس کا؟ مضاف کا. تو اس صورت میں اگر اس کو حاصل بالمصدر بنائے تو یہ اضافت بیانی ہوئی. تو اس صورت میں زیادت تو کیا معنی ہوا؟ کہ بدل لایا جاتا ہے زیادتی کے لیے. بدل لایا جاتا ہے بھئی, وہ زیادتی کیا ہے؟ کہتے ہیں التقریر. وہ زیادتی کیا ہے؟ تقریر ہے, پختگی ہے. کیا ہے؟ پختگی ہے. تو یہ اسی زیادت کا بیان. کیا زیادت ہے؟ یعنی کہ پختگی بھائی. یہ اضافت کون سی ہوئی؟ زیادت کا بیان کس نے کر دیا بھائی؟ کون سی زیادت؟ کیا مراد ہے بھائی؟ کہتے ہیں اب تقریر اس سے مراد ہے. یہ اسی کا بیان ہوا بھائی. بات سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ تو کہتے ہیں من اضافت المصدر الى المفعول, یہ اضافت المصدر الى المفعول کی قبیل سے ہے. اور من اضافت البیان, یا کس قبیل سے ہے؟ اضافت البیان کی قبیل سے ہے. ای لزیادت اللتی ہی التقریر, اس زیادتی کے لیے جو کیا ہے؟ تقریر یعنی پختگی ہے. وہ زیادتی یہ پختگی ہے بھئی. وَحَذَا مِنْ حَادَتْ اِفْتِنَانِ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ. تفنن کہتے ہیں مولانا, تفنن افتتان سے مراد ہے تفنن. افتتان تفنن کہتے ہیں ایک ہی بات کو مختلف تعبیرات کے ساتھ مختلف طرح سے تعبیر کرنا, ایک ہی معنی کو مختلف طرق سے تعبیر کرنا. ایک ہی بات کہنی ہے, پہلی مرتبہ آپ کچھ اور لفظوں کے ساتھ کہتے ہیں, دوسری مرتبہ کچھ اور لفظوں کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفنن کہتے ہیں, تفنن. تو علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں کہ یہ مولانا صاحب ہذا من عادت افتنان صاحب المفتاح, یہ صاحب المفتاح کے تفنن کی عادت میں سے ہے. وہ تفنن کرنا صاحب المفتاح کی کیا ہے؟ عادت ہے. تو بھئی یہ تلخیص اخذ کی ہے کس سے؟ مفتاح العلوم سے. اور مفتاح العلوم کے اندر انہوں نے زیادت کا لفظ ذکر کیا تھا, تو صاحب کتاب نے بھی کیا کیا؟ زیادت کا لفظ ذکر کر دیا. علامہ طفتازانی بتلا رہے ہیں کہ بات ایک ہی ہے بھئی. تاکید کے اندر کا تھا کیا؟ وَأَمَّا تَوْقِيدُهُ فَلِلْتَقْرِيرِ, صرف تقریر کا لفظ کہا تھا. اور یہاں کہا وَأَمَّا الْإِبْدَالُ مِنْهُ فَلِزِيَادَتِ التَّقْرِيرِ, یہاں زیادت کے لفظ کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. کہتے ہیں بات ایک ہی ہے لیکن صرف تفنن کے طور پر مولانا زیادت کا لفظ یہاں پر بڑھا دیا. بڑھا دیا بھئی, یہ صاحب المفتاح کی عادت ہے بھئی. حَيْسُ قَالَ فِي التَّيِّ, اور یہ تفنن صاحب مفتاح کی عادت ہے. حَيْسُ قَالَ فِي التَّاكِيدِ لِلتَّقْرِيرِ, اس طور پر کہ انہوں نے تاکید میں کہا تھا لِلتَّقْرِيرِ, وَهَا هُنَا لِزْيَادَتِ التَّقْرِيرِ, اور یہاں کیا کہا؟ زیادتِ تقریر کے لئے. وَمَعَ هَذَا لَا يَخْلُعَ نُقْتَةٍ لَطِيفَةٍ, علامہ طفتازانی فرماتے ہیں اس کے باوجود یہ ایک لطیف باریک نقطے سے خالی نہیں. وَهِيَ الْإِيمَاءُ, اور یہ وہ یہ اشارہ ہے کہ اس بات کی طرف کہ اَنَّ الْغَرْضَ مِنَ الْبَدَلِ هُوَا اَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا بِالنِّسْبَتِ, کہ بدل کے اندر جو ہے وہ اس کا غرض کیا ہوتی ہے؟ اس کا مقصود بالنسبت ہونا ہے. وَالتَّقْرِيرُ زِيَادَةٌ تَحْصُلُ طَبْعًا وَزِمْنًا, اور تقریر ایسی زیادتی ہے جو حاصل ہو رہی ہے طبعًا اور زمنًا بھئی, بخلاف التاکید, بخلاف تاکید کے. بھئی دیکھو ایک تقریر وہاں پر آئی تاکید کے اندر, ایک تقریر کس کے اندر آئی؟ بدل کے اندر آئی بھئی. وہاں بھی مطبوع کیا ہوا؟ پکا. یہاں پر بھی مطبوع کیا ہوا؟ پکا ہوا بھئی، لیکن وہاں پر مقصد تاکید لانے کا مقصد ہی کیا تھا کہ اس ماقبل متبوع کو کیا کیا جائے، پکا کیا جائے، لیکن یہاں پر متبوع کو پکا کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ متبوع کو تو صرف تمہید کے طور پر لایا گیا ہے، اصل مقصود تو تابع کو لانا ہے کہ مقصود بالنسبت یہ ہے، کیا ہے بھئی، اس کو ہم نے تمہید کے طور پر کیا ہے، اور آگے جو ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اصل مقصود وہی ہے، البتہ اس کو جب دوبارہ ذکر کیا تو پختگی بھی آ گئی کہ ایک ہی چیز کتنی دفعہ ذکر ہو گئی، دو مرتبہ، تو اصل تو وہاں پر تو مقصد ہی کیا تھا، پختہ کرنا، لیکن یہاں مقصد پختہ کرنا نہیں ہے، بلکہ پختگی کیسے حاصل ہو رہی ہے، ضمناً اور طبعاً حاصل ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر تو ثانی کیا ہوتا ہے، خود مقصود ہوتا ہے بھائی، بات سمجھ میں آئی بھائی، تو اس کے باوجود کہتے ہیں لطیف نقطے سے خالی نہیں، اور وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بدل سے غرض جو ہے وہ اس کا مقصود بالنسبت ہونا ہے، والتقریر زیادت طبعا و ضمناً، اور تقریر تو ایسی زیادتی ہے جو طبعا اور ضمناً حاصل ہو رہی ہے، بخلاف التاکید، بخلاف تاکید کے، فإن الغرض منه نفس التقریر والتحقیق، اس لیے کہ تاکید کی تو غرض ہی کیا ہے، اس سے نفس تقریر اور تحقیق ہے، تو تاکید کو لایا ہی تقریر کے لیے جاتا ہے، اور بدل کو تقریر کے لیے نہیں لایا جاتا، بلکہ وہ تو مقصود بالنسبت ہوتا ہے، اس لیے اس کو لایا جاتا ہے، لیکن اس کو لانے کی وجہ سے کیا حاصل، ایک زیادتی حاصل ہوتی ہے، اور وہ زیادتی کیا ہے، تقریر بھی حاصل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، ایک زائد چیز حاصل ہوتی ہے طبعا اور ضمناً بھائی، نحو جاءنی اخوک زید بھائی فی بدل الکل، یہ کس میں ہے، بدل الکل میں ہے مولانا، بدل الکل اس میں کہتے ہیں جس میں بدل مبدل منہ کی ذات ایک ہو مولانا، اخوک اور زید ان دونوں کی ذات کیا ہے، ایک ہے، ویحصل التقریر بالتقریر، اور یہاں پر مولانا تقریر حاصل ہوئی کس کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے بھائی، اخوک سے بھی وہی ذات مراد، زید سے بھی وہی ذات مراد، اور ایک ذات جب دو دفعہ ذکر ہو گئی تو کیا حاصل ہوئی، تقریر حاصل ہو گئی، چلیے مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.